السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ مومنون آیت نمبر 68. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہمیں انسان بنایا اور پھر امت مسلمہ میں شامل کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بے انتہا رحمتیں، درود سلام، کیونکہ ان کی وجہ سے ہم تک یہ پیغام صحیح سلامت پہنچا. واقع میں اگر ہم سوچیں تو اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کی نعمت سے نوازا اور ہمارے لیے ایسے رسول کو مبعوث کیا جنہوں نے ہمیں اللہ کی پسند ناپسند، جس میں ہماری کامیابی ہے، وہ ساری بات اللہ کے رسول نے ہم کو بتا دی. ہم دیکھتے ہیں کہ شروع سے جب ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے آ رہے ہیں، اس میں جو ڈفرینٹ قسم کے لوگوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس وقت کے جو کفار تھے جو اس دین کو ماننا نہیں چاہتے تھے، ان کا رویہ بھی ہمیں ملتا ہے. وہ لوگ بھی تھے جن کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا تھا، یعنی غافلین میں سے کچھ لوگ تھے جو غفلت کا شکار تھے، جو نہ اچھے میں نہ برے میں، بس ایک لائٹ سا انداز تھا ان کا کہ اچھا کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، وہ اس پر توجہ نہیں دیتے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو دشمنی میں بالکل انتہا سے آگے بڑھ گئے تھے، لائک ابو جہل، ابو لہب. اسی طرح سے کچھ وہ لوگ تھے جو اس کی طرف جھک تو گئے تھے، اس کی حقانیت کی طرف، لیکن اپنے غرور اور تکبر کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے تھے. اور کچھ وہ لوگ تھے جو سن کر ہی مسمرائزڈ ہو جاتے تھے قرآن سے، اس کے قرآن کے سحر میں گرفتار ہو جاتے تھے، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہی اپنے اندر وہ قوت، وہ طاقت رکھتے ہیں جس سے وہ اپنی سچائی، اپنی حقانیت خود ظاہر کر دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ٹاپک چلتا آ رہا تھا ہمارا، سامرن کا لفظ ہم نے پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا اگر آپ آیت نمبر 67 دیکھیں تو، مستقبرین بہ سامرن تہجرون. انہیں قرآن کے تعلق سے ان کا رویہ اس طرح سے تھا کہ وہ قرآن کو کوئی اہم چیز سمجھتے ہی نہیں تھے، اس سے زیادہ بہتر یہ سمجھتے تھے کہ اچھا اس سے بہتر تو ہے کہ اس سے کہانیاں سنائی جائیں، گپ شپ لگائی جائے، الف لیلوی داستانیں سنائی جائیں. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ قرآن کے مقابلے میں یہی سب کچھ پیش کیا جا رہا ہے، قصے، کہانیاں، داستانیں، ہر وہ چیز قرآن کے مقابلے میں لائی جاتی ہے تاکہ قرآن سے لوگوں کو دور کیا جائے. اگر قرآن انسان سنے تو واقعی میں اس کے دل پر جو اثر ہو وہ بیان سے باہر ہے. تو یہاں دراصل وہی سارے نکات بیان کیے گئے ہیں، دراصل یہاں پر ساری وہی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ قرآن سن کر ان کا رویہ کیا ہوتا تھا، اور کیا وہ اس کو اللہ کا کلام نہیں سمجھتے تھے، کیا وہ اس کلام کو سن کر تکبر کرنے کی بجائے، تیوریاں چڑھانے کی بجائے، وہ غور سے سن نہیں سکتے تھے، غور نہیں کر سکتے تھے، یعنی اپنے تکبر میں، اپنی بڑائی میں قرآن کی آیتوں کو انہوں نے افسانے سمجھ لیا تھا، اسے بیکار چیز سمجھتے تھے. تو اسی لیے پھر حیران ہو کر کہا جا رہا ہے جو آج کی آیت شروع ہونے جا رہی ہے، جہاں سے ہم شروع کریں گے، کہ کیا یہ قرآن پر غور نہیں کرتے، کیا انہوں نے غور نہیں کیا اس کے اوپر کہ یہ کس کا قول ہے. اور واقعی میں آپ دیکھیں کہ کوئی اگر غیر مسلم بھی کیوں نہ ہو، یعنی ہم مسلمان تو الحمدللہ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہی ہیں کہ قرآن کی آپ تلاوت ہی سن لیجئے صرف، کوئی دنیا کا کوئی بھی، چاہے وہ بچہ ہو، بڑا ہو، اگر وہ عربی کے معنی نہ بھی سمجھتا ہو، عربی زبان نہ بھی جانتا ہو، تب بھی قرآن سن کر اس کے دل کی کیفیت عجیب سی ہو جاتی ہے. آپ تراویح میں دیکھ لیں، آپ ویسے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے لوگوں کو دیکھ لیں، ایک عجیب سی کنڈیشن ہو جاتی ہے انسان کی، وہ ایک اس کے سحر میں گرفتار ہو جاتا ہے. آپ الگ الگ مختلف قاری کی قرآن دیکھ لیں، قرآن اٹسلف خود اس کے اندر خود وہ دلائل ہیں، وہ معجزہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے کہ اس کو کسی اور چیز سے ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا گیا وہ قرآن ہے۔ اگر آپ دوسرے انبیاء کو دیکھیں، عیسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ان سب کے معجزات اس وقت کے لحاظ سے تھے اور انہی اوقات کے لیے تھے اور انہی لوگوں کے سامنے کیے گئے۔ آج ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اچھا کہ ہم نے دیکھے وہ معجزات، ہم کہیں گے نہیں۔ لیکن واحد قرآن ایک ایسا معجزہ، اسی بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مجھے صرف ایک معجزہ دیا گیا ہے، قرآن، اس کے جیسا معجزہ کسی کو نہیں دیا گیا۔ اور اسی بنا پر آپ نے فرمایا تھا کہ اسی بنا پر میری امت کی کثرت سب سے زیادہ ہوگی، کیونکہ یہ واحد اور ہمیشہ رہنے والا معجزہ ہے قرآن۔ آپ دیکھیں آج دنیا، پوری دنیا آپ چلے جائیے، اگر آپ ایسٹ سے لے کر ویسٹ چلے جائیں اور دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جائیں آپ، چاہے وہ زمبابوے ہو، چاہے وہ ناروے ہو، چاہے وہ الاسکا ہو، چاہے امریکہ ہو، چاہے انڈیا ہو، چاہے پاکستان ہو، کہیں پر بھی آپ کو ہر جگہ کہیں نہ کہیں آپ کو قرآن کے حافظ، قرآن کے پڑھنے والے اور ایک ہی قسم کا قرآن ملے گا، اس کی کوئی ڈپلیکیٹ کاپی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا وعدہ لیا ہے اس کی حفاظت کا۔ دنیا کے ہر حصے میں قرآن پڑھنے والے، قرآن حفظ کرنے والے، قرآن پڑھنے والے آپ کو ضرور ملیں گے، چاہے کیسا بھی وہ ایریا کیوں نہ ہو جہاں پر صرف چند مسلمان رہتے ہوں۔ قرآن کی کوئی نہ کوئی صورت تو ایسی ہوگی جو مسلمانوں کو ضرور یاد ہے، بھلے ہی پورا قرآن نہ یاد ہو۔ تو واقعی میں قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ ابھی 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں، آج سے 1400 سال پہلے جو کاپی تھی قرآن کی، صحابہ کرام جو قرآن پڑھتے تھے، سیم وہی قرآن آج ہمارے پاس ہے، ہے یا نہیں آپ بتائیے، اس میں کوئی شک ہے؟ جو صورتیں صحابہ کرام پڑھتے تھے، جس ترتیب سے پڑھتے تھے، آج وہی ترتیب سے وہی صورتیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ دنیا کے ہر خطے میں قرآن کی کاپی پائی جاتی ہے، ہر جگہ قرآن پڑھنے والے موجود ہیں۔ تو قرآن کا معجزہ قیامت تک کے لیے ہے جو اللہ کے رسول کو دیا گیا تھا، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، 1400 سال آپ کو ہو چکے دنیا سے گئے ہوئے، لیکن جو آپ کو معجزہ دیا گیا وہ ابھی تک باقی ہے۔ تو یہ جب قرآن اتنا واضح کلام ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا، تو یہ سب سن کر آخرکار کیا وجہ تھی کہ وہ ایمان نہیں لا رہے تھے؟ کیوں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے؟ کیوں اس کو قبول نہیں کر رہے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ کیا وہ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے؟ کیا ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کلام، اس جیسا کلام کوئی بنا کر نہیں لا سکا؟ ان کو چیلنج دیا گیا، چیلنج کیا گیا ان کو کہ اس جیسی کوئی صورت بنا لاؤ، 10 سورت یا 1 سورت یا کوئی آیات ہی بنا لاؤ، لیکن وہ نہیں لا سکے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں انہی سے مخاطب کر کے اور انہی لوگوں کو چونکایا گیا ہے۔ آیت نمبر 68 دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلم یدبر القول ام جاءہم ما لم یاتی آباءہم الاولین ام لم یعرف رسولہم فہم لہ منکرون ام یقولون بہ جنہ بل جاءہم بالحق واکثرہم للحق کارہون۔ تو کیا ان لوگوں نے کبھی اس کلام پر غور نہیں کیا، یا وہ کوئی ایسی بات لایا ہے جو کبھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے کہ انجانا آدمی ہونے کے باعث اس سے بدکتے ہیں، یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں، بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی اکثریت کو ناگوار ہے، یعنی وہ لوگ جو کہ اس وقت کے مترفین تھے، بڑے بڑے سرداران، سرداران قریش تھے، ان کو یہ قرآن اللہ کی آیت سننا بھی گوارا نہ تھا، تکبر سے وہ منہ موڑ جاتے تھے۔ اگر ایک دوسرے کے پاس اللہ کی آیات کا ذکر کرتے بھی تو بہت ہی زیادہ بے نیازی اور لاپرواہی سے ذکر کرتے تھے، یعنی ان کو اس قرآن کی اہمیت کا اندازہ ہی نہیں تھا، یہ اسے اہم جاننا ہی نہیں چاہتے تھے، یا قرآن سنتے یا سناتے بھی تھے تو ایسے جیسے کہ کوئی گویا کوئی قصے کہانیاں سنا رہا ہو، غیر اہم سمجھ کر۔ تو اس لیے کہ یہ قرآن کی آیت پر غور نہیں کرتے، اگر غور کرتے تو ان کو معلوم ہو جاتا کہ اس میں پچھلے تمام انبیاء کے بارے میں بتایا گیا ہے، کیونکہ اس میں آیا ہے نا آیت میں، یا یہ اپنے رسول سے کبھی کے واقف نہ تھے، یا کبھی ان کے اسلاف کے پاس یہ چیز نہ آئی تھی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے ان کے درمیان زندگی گزار رہے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو اچھی طرح جانتے تھے۔ پھر اللہ کے رسول نے جو چیز پیش کی، اکیلے واحد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بلکہ ان سے پہلے جتنے رسول آئے وہ بھی اللہ کی کتابوں کو پیش کر چکے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ لوگ جانتے تھے، کیونکہ عرب قبائل کے آس پاس یہ تمام لوگ بستے تھے۔ اور بھی رسول آئے تھے، قوم عاد، قوم ثمود، وہیں کے راستوں سے یہ گزرتے تھے۔ یونس علیہ السلام قریب ہی کے بستی کے تھے، نینوا کی بستی۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا کبھی ان کے اسلاف کے پاس یہ چیز نہیں آئی تھی، یا وہ جانتے نہیں ہیں؟ اگر وہ کلام پر غور کرتے تو ان کو سمجھ میں آ جاتی یہ بات۔ تو یہ چیز پہلی دفعہ تو نہیں ان کو متعارف کروائی گئی، تاریخ میں پہلی دفعہ تو نہیں ہوا اس طرح سے کہ اللہ کی کتاب آ گئی ہو اور اس کا ذکر پہلے کبھی نہ سنا گیا ہو۔ کیونکہ وہ لوگ تجارت کی غرض سے جاتے تھے، عراق کا سفر کرتے، شام کا سفر کرتے، مصر کا سفر کرتے، اور وہاں ان کو یہ باتیں معلوم تھی کہ انبیاء کرام آئے ہوئے ہیں، آئے تھے ان قوموں میں انبیاء کرام۔ خود اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں وہ جانتے تھے، پھر صالح علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، ان کے ناموں سے بھی وہ لوگ واقف تھے۔ تو اللہ کے رسول جو چیز پیش کرتے تھے کوئی نئی تو نہیں تھی، پہلے سے آئی تھی ان کے پاس، ان کو معلوم تھا، لیکن جان بوجھ کر ہٹ دھرم بنے ہوئے تھے۔ اور سب سے بڑی دلیل تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ 40 سال تک اللہ کے رسول ان کے درمیان موجود رہے، اور ان 40 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لقب ان لوگوں نے خود دیا تھا، وہ کیا لقب تھا آپ سب جانتے ہیں؟ صادق الامین۔ ایون جب کعبۃ اللہ کی تعمیر کی گئی اور حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئی، اور ان لوگوں نے کہا کہ جو شخص بھی پہلے یہاں سے داخل ہوگا اس کا فیصلہ ہم کو قابل قبول ہوگا، وہ فیصلہ کرے گا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں نے کہا کہ ہاں یہ آگے صادق اور امین، یہ بہت صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اتنا بڑا کام انہوں نے اللہ کے رسول کے ذمہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک کھلی کتاب کی مانند تھی ان کے سامنے، وہ دیکھ رہے تھے 40 سال کی زندگی میں اللہ کے رسول نے نہ کبھی جھوٹ بولا، نہ کبھی دھوکا دیا، نہ کبھی کسی کی کوئی بدخواہی کی۔ آپ بہت ہی سمجھدار انسان سمجھے جاتے تھے، لوگ آپ پر یقین رکھتے تھے، ٹرسٹ کرتے تھے آپ پر، آپ کو سچا مانتے تھے، جانتے تھے، لوگ اپنی امانتیں آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ تو کسی انسان کی ایسی سیرت نہیں تھی مکہ میں اس وقت جیسی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا 40 سالہ زندگی میں، کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہیں کی، کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا، کبھی وعدہ خلافی نہیں کی، کبھی کسی سے الجھے تو جھگڑا نہیں کیا۔ تو پھر انسان سوچے، یا اس وقت اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ سوچو کہ بھلا یہ شخص اللہ پر جھوٹ کیسے باندھ سکتا ہے، جس نے کبھی اپنی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی کسی کو دھوکا نہ دیا ہو، جس نے کبھی کسی کے ساتھ خیانت نہ کی ہو، وہ کیسے دھوکا دے سکتا ہے، وہ کیسے خیانت کر سکتا ہے؟ تو اللہ کے رسول کو تو وہ جانتے تھے، وہ دیکھ رہے تھے، تو رسول کو کیا انہوں نے پہچانا نہیں اس لیے وہ اس کا انکار کر رہے ہیں؟ یا وہ کہہ دیتے ہیں کہ اسے جنون لاحق ہے۔ آپ کو یاد ہوگا وہ مشہور واقعہ ولید بن مغیرہ کا، جب آپس میں سب لوگ ڈسکس کرتے بیٹھے تھے اور کہا کہ کیا الزام دیتے ہیں اللہ کے رسول کو تاکہ یہ دعوت ختم ہو جائے، یہ دعوت اپنے آپ مر جائے، ختم ہو جائے، اور مسلمانوں کو وجود بھی باقی نہ رہے۔ ہر ایک نے اپنی اپنی تجویز پیش کی۔ تو ولید بن مغیرہ یہ ابو جہل کا چچا تھا کہا جاتا ہے، اور اسی کو بڑا سردار مانا جاتا تھا اس وقت، جب سب لوگ اپنی اپنی تجویز دے رہے تھے، پیش کر رہے تھے کہ لوگوں سے کہیں گے کہ یہ تو ایک مجنون ہے، مجنون آدمی ہے، تو ولید بن مغیرہ جو کہ بہت سمجھدار سمجھا جاتا تھا، کہنے لگا اللہ کی قسم وہ دیوانہ نہیں ہے، ہم نے دیوانوں کو بارہا دیکھا ہے، اس کے اندر نہ دیوانوں جیسی دم گھٹنے کی کیفیت ہے، نہ الٹی سیدھی حرکتیں ہیں، اور نہ ہی ان جیسی بہکی بہکی باتیں ہیں۔ تو وہ لوگ خود جانتے تھے کہ دیوانہ کس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت ہی سمجھدار انسان تھے، آپ کی بہترین پرسنالٹی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کو جنون لاحق ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان کے پاس سچی بات لایا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حق کو پسند ہی نہیں کرتے۔ اور یہ ایکچولی بیسیکلی حق ہوتا کیا ہے، حق ہم اتنے بار بار سنتے ہیں کہ حق ہے کیا، ایکچولی دین ہی دین حق ہے، اسلام دین حق ہے، اللہ کے نزدیک یہی دین قابل قبول ہے، کوئی اور مذہب، کوئی اور ریلیجن، ایکسیپٹ ہی نہیں کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کے پاس صرف اور صرف دین اسلام. اور چونکہ اللہ حق ہے, آپ کو یاد ہوگا جو دعا ہم پڑھتے ہیں تہجد میں, اس میں بھی سارے الفاظ کیا آتے ہیں کہ اللہ حق ہے, قرآن حق ہے, نبی حق ہے, سب حق ہے. تو تہجد میں یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے, اس کے آپ کو زیادہ تر جو الفاظ ملیں گے. تو اسلام دراصل دین حق ہے, یہی سچائی ہے. اور جب حق اور باطل آمنے سامنے آتے ہیں تو باطل ہمیشہ سرنگوں ہوتا ہے, باطل ہمیشہ نیست و نابود ہو جاتا ہے, وہ جھاگ کی طرح بیٹھ جاتا ہے اور صرف حق قائم رہتا ہے. جو دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کر رہے تھے دراصل وہ بالکل حق تھی, درست بات تھی, صحیح بات تھی. اور وہ لوگ جو سرداران قریش یہ بات نہیں مانتے تھے تو ان کو دراصل حق سے چڑ ہو گئی تھی. اور کیوں؟ صرف اور صرف اپنی ضد, تعصب, ہٹ دھرمی کی وجہ سے, صرف تکبر کی وجہ سے. یعنی اپنی بڑائی سے وہ نیچے نہیں آنا چاہتے تھے, کسی اور کی بڑائی ماننا نہیں چاہتے تھے, اسی بنا پر ان کو حق سے ضد ہو گئی تھی, تعصب میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ, تکبر میں مبتلا ہو گئے تھے, اسی بنا پر وہ حق کو ماننا نہیں چاہتے تھے. آیت نمبر 71, وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ بَلْ آتَيْنَاهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ. اور حق اگر کہیں ان کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا. نہیں, بلکہ ہم ان کا اپنا ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں. یعنی اگر دین اسلام لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جاتا تو ہم خود سوچتے ہیں کہ کیا حال ہوتا. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. کبھی ایک کسی کا دل چاہتا کہ اچھا, عورتیں کہتی کہ ہاں نہ پردہ ہونا چاہیے تھا, نہ کھانا بنانے کی ذمہ داری, نہ بچوں کی ذمہ داری, بس آرام ہی آرام. مرد کہتے کہ ہم کیوں کمائیں, ہماری مرضی کے مطابق ہو. اسی طرح سے ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد لے کر الگ ہو جاتا. دین اسلام کو کسی کے خواہش کے تابع رکھا ہی نہیں گیا, اللہ تعالیٰ نے ایک شریعت نازل فرما دی. دین کے جو بنیادی چیزیں ہیں, جو فرائض ہیں, جس پر دین کی عمارت کھڑی ہے, وہ اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے ذمے لی اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اس کے کیا حدود ہیں. اللہ تعالیٰ نے حدود بتا دی, شریعت مکمل کر دی, اللہ تعالیٰ نے ہم کو تمام احکامات دے دیے, بس اب یہ حق ہے. اب اگر یہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے دین, تو آپ مجھے بتائیے کیا اس میں کوئی ثبات رہے گا؟ جیسے کہ دوسرے مذاہب میں ہم دیکھتے ہیں, کرسچینٹی, یہودیت, بدھ مذہب, ہندوازم, یہ سارے مذاہب, ان لوگوں نے دھیرے دھیرے کیا کیا کہ اپنی اپنی خواہشات کے مطابق دین کو ڈھالتے چلے گئے. اگر آپ اٹھا کر دیکھیں بائبل, نیو ٹیسٹیمنٹ اور اولڈ ٹیسٹیمنٹ, جو باتیں نیو ٹیسٹیمنٹ میں ہیں وہ اولڈ میں نہیں ہیں, جو اولڈ میں ہیں وہ نیو میں نہیں ہیں. اور کتنے قسم کی بائبل, کئی نام ہیں الگ الگ لوگوں کے, پھر کچھ تو ایسی بائبلس ہیں کہ جس کے بارے میں معلوم بھی نہیں کہ کس نے لکھی, ان کے آتھر کا نام ہی نہیں معلوم ہے. لوکا کی انجیل ہے, یوحنا کی انجیل ہے, اور پتہ نہیں کس کس کے نام ہیں. تو اگر یہ کیوں ہوا, یہ سب خواہشات کی اتباع کرنے پر ہوا کہ لوگوں نے دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنا چاہا کہ جیسا ہم چاہیں گے ویسا دین ہو. تو پھر ہر دور کے لوگ الگ الگ آتے گئے اور اپنی مرضی سے نعوذ باللہ اللہ کی کتابوں میں تحریف کرتے چلے گئے, اللہ کی آیات کو ختم کرتے چلے گئے اور اپنے الفاظ اس میں داخل کرتے چلے گئے. اور دیکھ لیجیے آج کرسچینٹی کا کیا حال ہے, ہم کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. صرف واحد اللہ کی کتاب ایسی ہے جس کا ذمہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا تھا, اور جتنے حدود اور اسلامی شریعت ہے وہ سارے قانون اللہ کی طرف سے ہمارے پاس آئے ہیں, اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جا سکتا, کسی کی خواہشات کی پیروی نہیں کی جا سکتی. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے ہاتھ پہ سورج رکھ دو تب بھی میں تمہاری بات نہیں مانوں گا, میں کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. یہ دین اسلام دراصل کمپرومائز کرنا سکھاتا ہی نہیں ہے, مداہنت برتنے سے اسلام بہت دور ہمیں لے جاتا ہے. مداہنت نہیں برتی جا سکتی اس میں کہ تھوڑا ہم تمہارا لے لیں, تھوڑا ہم ہمارا لے لیں, یا تھوڑا ہم اپنی نفس کی خواہشات شامل کر لیتے ہیں, تھوڑا سا اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات لے لیتے ہیں. نہیں, وہ جو آتے ہیں نا کہ رند کے رند رہے جنت بھی ہاتھ سے نہ گئی والا معاملہ, اسلام ہمیں یہ نہیں تعلیم دیتا. حق اگر لوگوں کی خواہشات کے پیچھے چلتا تو اس کا تو سب سچائی ختم ہو جاتی، حق ہی نہ رہتا پھر وہ. تو وہی بات یہاں پر بتائی گئی ہے کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو اس زمین و آسمان میں جو کچھ ہے اس کا نظام درہم برہم ہو جاتا. مالک و مختار تو اللہ سبحانہ وتعالی ہے، وہ بادشاہ حقیقی ہے. اگر لوگ اپنی اپنی مرضی سے منواتے رہتے تو پھر نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کہاں مالک و مختار رہتا، پھر تو وہ لوگوں کی خواہشات آ جاتی ساری نا. اور لوگوں کا یہ رویہ شروع سے رہا ہے، جب بھی کوئی حق بات سامنے آتی ہے تو سامنے والے سن کر ناراض ہو جاتے ہیں. اور وہ ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ حق ان کو گوارا نہیں ہوتا، حق بات وہ سننا نہیں چاہتے. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق بات کرو تو ہم مانیں گے، اور اگر ہماری خواہش کے مطابق بات نہیں کرو گے تو ہم نہیں مانیں گے. تو بہرحال یہ ایک بہت ہی بڑی حقیقت ہے کہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق ہو جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے. اور پھر ہم دیکھیں نا کہ انسان بھی کتنے قسم کے ہیں، ہر دور کے انسان کی الگ سوچ، الگ خواہش، الگ ریکوائرمنٹس. اگر ہر دور کے انسانوں کی خواہشات کے مطابق چلا جائے تو اسلام کا تو ایک ملغوبہ بن جائے، وہ اسلام ہی نہ رہے، وہ حق ہی نہ رہے، پھر تو وہ لوگوں کا ہی دین ہو جائے گا سمجھے، لوگوں کی مرضی ہو جائے گی. تو یہ ایک اٹل حقیقت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ حق ہمیشہ حق رہتا ہے، وہ لوگوں کی خواہشات کے مطابق بدلتا نہیں رہتا. اگر لوگوں کی خواہشات کے مطابق یہ قوانین بدلتے تو آج دنیا قائم نہ رہتی. اور یہ بات ہم شروع دور سے دیکھتے آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو قانون ہیں، جو دین اسلام کی تعلیمات ہیں، وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے ہمارے سامنے کہ وہ ہر دور کے لیے قابل قبول ہیں اور سراسر اس میں انسانیت کی بھلائی ہے. آج اگر ہم دین حق کو نہیں مانتے ہیں تو اس میں صرف ہمارا قصور ہے، ہماری عقل کی کمی ہے. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے قوانین کے مطابق چلیں، حق کو ایز اٹ از لیں اور اس کو اسی طرح سے مانیں، یقین جانیے کہ کامیابیاں ہمارے قدم چومیں، آسمان سے ہم پر رحمتیں برستی جائیں اور زمین سے رزق ابلتا جائے اگر ہم حق کو مان لیں تو. اور یہ ہوا صحابہ اکرام کے زمانے میں. ہم دیکھتے ہیں کہ جب انہوں نے حق کو ایز اٹ از لیا، حق کو مانا اور پھر اسی کے مطابق چلے، تو دنیا ان کے لیے ایک نرم نوالا بن گئی، اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈال دی اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی بھی ہوا. سبحان اللہ. آج ہم کیا چاہتے ہیں؟ اکثر جو لوگوں کی اکثریت جو دیکھنے میں آئی ہے، ہاں اگر ایسا ہوتا تو ہم مان لیتے، ہاں آپ ایسا کریے، آپ اس کو ایسا کر دیجئے نا تو ہم مان لیں گے. اب ایک چھوٹی سی مثال ہی آپ لے لیجیے، انسٹیٹیوٹ کی مثال آپ لے لیں. اب دوپہر کا ٹائم رکھے تو لوگ کہتے ہیں نہیں بھائی دوپہر میں تو ہم نہیں آ سکتے، ہمارے ہسبینڈ کھانا کھانے آتے ہیں، ہمارے گھر والے کھانا کھانے آتے ہیں. اب کہیں کہ اچھا بھائی ٹھیک ہے چلیے صبح کا ٹائم رکھ دیتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں صبح تو بہت ہی مصروفیت کا وقت ہوتا ہے، ناشتہ بنانا ہے، بچوں کو اسکول جانا ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا بھائی ٹھیک ہے آپ بتائیے کون سا وقت رکھیں، چلے 3 بجے کا وقت رکھ لیتے ہیں، کھانا ختم ہو گیا، سب کچھ ہو گیا. نہیں 3 بجے تو چائے کا ٹائم ہے اور آرام کرنے کا وقت ہے. اب آپ بتائیے کیا کریں؟ کبھی تو دل چاہتا ہے کہ سر پھوڑ لینا ایسی باتوں کے آگے، کہ خواہش بھی ہے کہ سیکھیں. اسلام اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں لیکن کوئی قربانی بھی نہیں دینا چاہتے ہیں. اگر صحابہ کرام بھی یہ کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر آج نہیں ہم کل کریں گے، ہو گئی ہوتی فتح؟ صحابہ کرام کہتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بڑا لشکر آ رہا ہے 10,000 کا اور یہ ہم چند انسان ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، نہ ہمارے پاس کوئی اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم یہ ٹرنچ کھود سکیں، خندق کھود سکیں. اے اللہ کے رسول چھوڑ دیجئے ان کو، ان کے حوالے کر دیجئے، ہم کہاں کر سکیں گے بھلا، یہ فرشتوں کو بلائیے وہی ہماری مدد کریں گے. کہا کبھی صحابہ نے ایسا؟ کبھی صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آج بہت تھک گئے، آج نہیں ہم کھودیں گے خندق، کل کھودیں گے؟ نہیں، وہ مسلسل لگے رہے، مسلسل. اللہ کے رسول نے ٹارگیٹ دیا تھا کہ 10-10 ہاتھ کے برابر حصہ کھودنا ہے، صحابہ اکرم اپنا اس ٹارگیٹ کو پورا کرتے تھے. یہی تو چیز تھی جس کی وجہ سے اسلام فلورش ہوتا چلا گیا الحمدللہ، کامیابیاں قدم چومتے چلی گئی صحابہ اکرام کے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ان کی تعریف کی اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات سے نوازے گا. اور آج ہم کیا ہمارا معاملہ ہو گیا کہ اس وقت کے جو کفار تھے، اس وقت کے جو منافقین تھے، اس وقت کے جو دوسرے مذاہب تھے جو مداہنت برتنا چاہتے تھے کہ اچھا ایک سال آپ ہمارے معبودوں کی پوجا کر لیں، ایک سال ہم آپ کے رب کی پوجا کر لیں گے، یا کچھ آپ ہمارا لے لیجیے کچھ ہم آپ کا لے لیتے ہیں. آج ہم مسلمان ایسے ہی ہو گئے کہ اچھا اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے والا معاملہ، کہ اچھا کچھ دیں تو ہم کچھ لیں گے بھی. ہماری مرضی کے مطابق کریے، ہماری مرضی کے مطابق، ہماری خواہش کے مطابق کریے۔ ہاں دن میں رکھیں گے تو آئیں گے، یا رات میں رکھیں گے تو آئیں گے۔ کتنی بچی ہیں جو قرآن نہیں پڑھ پائی ہیں ابھی، ہمارے خود مسلمانوں کی، جنہوں نے بچپن سے لے کر ابھی تک قرآن نہیں پڑھا اور وہ 10th میں آ چکی ہیں۔ مائیں جب دیکھو جب پریشان بھی ہوتی ہے کہ ہائے ہماری بچی کا قرآن ہی پڑھنا نہیں ہوا، اور جب اناؤنس کروایا جاتا ہے کہ اچھا قرآن کی کلاسز شروع ہو رہی ہے، حفظ ہے، ناظرہ ہے، تلاوت ہے، تجوید ہے، کہتے ہیں کہ اچھا اس کی تو اسکول ہی ہے 5 بجے کی۔ صبح کا کہا جاتا ہے کہ اچھا صبح بھی کلاسز رکھی ہم نے، اچھا اتنی صبح تو اٹھنا نہیں ہو سکتا، یا اسکول کا ہوم ورک ہے۔ اب آپ بھلا بتائیے، کیا ہم خواہش نفس کے پیچھے نہیں پڑ گئے ہیں؟ بس ہماری خواہش، میری مرضی، میری خواہش۔ ہاں ہم دین کا کام کریں گے، کب کریں گے؟ ہمارے لیے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے اس وقت کریں گے۔ 15 دن میں ایک درس رکھتے تھے ہم لوگ، اس میں لوگوں کی جو باتیں ہوتی تھیں، یقین جانی وہ کبھی بعض اوقات تو افسوس ہوتا ہے اور بعض اوقات ہنسی آتی ہے کہ کیسے لوگ ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق رکھوانا چاہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب سردیوں کے دنوں میں درس رہتا تو کہتے تھے کہ بہت سردی ہے اس لیے نہیں آئے، اور جب گرمیوں کے دنوں میں درس رہتا تھا تو کہتے تھے کہ بہت گرمی ہے اس لیے نہیں آئے، اور بارش میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ خود جانتے ہیں کہ بارش میں کوئی نکلنا نہیں چاہتا۔ اب بھلا بتائیے کہ کیا کریں، کیسے سیکھا جائے گا دین، کیسے عمل کریں گے ہم، کیسے ایمان ہمارا انکریز ہوگا، کیسے بڑھے گا اگر ہم اس طرح کے بہانے رکھتے گئے، اپنی خواہشات کے پیچھے ہم چلتے گئے۔ یہ تو صرف میں مسلمانوں کی بات کر رہی ہوں، ابھی تو غیر مسلم کی طرف آپ جائیے ہی مت، وہ ایک الگ ٹاپک ہو جائے گا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ وہی فرما رہے ہیں کہ اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کرتا تو یہ زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ہے ان سب کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور واقعی میں یہ ایک اٹل حقیقت ہے۔ ایک بہت ہی چھوٹی سی کہانی کے ذریعے سے کسی نے بات سمجھائی ہے کہ ایک کمہار تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک کسان تھا، اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ تو اس نے اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح کر دیا، ایک بیٹی کا نکاح ایک زمیندار لڑکے سے کر دیا اور دوسری کا نکاح ایک کمہار سے کیا۔ کمہار آپ کو معلوم نا، جو مٹی سے گھڑے بناتا ہے، پوٹری جس کو کہیں گے ہم۔ ایک دفعہ وہ اپنی بیٹیوں سے ملنے گیا، پہلے بڑی بیٹی کے ہاں گیا تو کہنے لگی، ابا جان کافی عرصے سے بارش نہیں ہو رہی ہے، فصل کو پانی کی سخت ضرورت ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ وہ رحمت کی بارش برسا دے، اگر فصل نہ ہوئی تو ہم بھوکوں مر جائیں گے۔ اس نے بیٹی سے دعا کا وعدہ کر لیا۔ پھر دوسری بیٹی کے گھر گیا تو وہ کہنے لگی، ابا جان ابھی ابھی ہم نے برتنوں والا آوا چڑھایا ہے، آپ اللہ سے دعا کریں کہ ابھی کچھ مدت بارش نہ ہو، اگر بارش ہو گئی تو ہمارا بہت نقصان ہو جائے گا۔ وہ اس کی بات سن کر کہنے لگا، یا اللہ جیسے تیری مرضی ہے ویسے ہی کر، اپنے کاموں کو تو ہی بہتر جانتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں نا، اب ہماری اپنی خود کی مثال لے لیں آپ، بارش کے دن ہوتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں شادی ٹھہر گئی سمجھیں، بارش کے دن ہے، ہم کیا دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بارش نہ ہو، بارش نہ ہو تو اچھا ہے ہمارے گھر کی شادی اچھے سے ہو جائے، اور شادیاں کنٹینیوس میں ہمارے یہاں پر ہوتی رہتی ہیں، کسی کے یہاں شادی ہے، کسی کے یہاں عقیقہ ہے، کسی کے یہاں کچھ سیریمنی ہے، ہمارے یہاں پر تو چھلے چھٹیاں بھی ہوتی رہتی ہیں نا، تو یہ سارے اب چل رہے ہیں روزانہ تقریبات سمجھیں، اور روزانہ ہر کوئی اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ آج ہمارے گھر کی تقریب ہے بارش نہ ہو۔ اور دوسری طرف کسان ہے جو اپنی فصل کو دیکھتا ہے، جو اس نے بیج بویا ہے زمین میں، وہ چاہتا ہے کہ بارش ہو تاکہ فصل اچھی پیدا ہو۔ تو اب بتائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کی خواہش کے مطابق چلتا تو کیا پھر یا تو بارش ہی نہ ہوتی یا پھر مسلسل بارش ہوتے رہتی۔ تو وہی والی بات ہے کہ خواہشات کی پیروی کی جائے گی تو سب کچھ درہم برہم ہو جائے گا۔ تو جو کائنات کا نظام ہے، اور یہ کائنات آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر کوئی اپنے مدار میں تیر رہا ہے آربٹ پر۔ پچھلی دفعہ سورہ حج میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا، سورہ حج یا سورہ انبیاء میں پڑھا تھا کہ سورج، چاند، ستارے سب گردش کر رہے ہیں زمین، اور صرف یہ ہماری گیلیکسی ہے سمجھیں، ہمارا جو آربٹ ہے وہاں پر یہ چیزیں تیر رہی ہیں، ایسے کئی اور فلک میں چیزیں تیر رہی ہیں، ایسے کئی اور ستارے سیارے ہیں، کئی گیلیکسیز ہیں، اور ہر چیز گھوم رہی ہے اور بہت تیزی سے گردش کر رہی ہے۔ کتنا ایک اندازہ ہے آپ سوچیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا۔ تو یہ جو کائنات کا انتظام چل رہا ہے یہ معمولی نہیں ہے، اگر ذرا سا اس میں فرق آ جائے تو سارا نظام درہم برہم ہو جائے۔ تو اسی لیے کہا گیا کہ اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرتا تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا، بلکہ ہم نے انہیں انہی کے لیے ذکر دیا ہے یعنی قرآن، مگر وہ اپنے ذکر سے منہ موڑ رہے ہیں، یعنی یہ قرآن میں تو ہمارا خود کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے قرآن نازل کیا ہے، ہم پڑھے تو صحیح اس کو، ہم سمجھے تو صحیح اس کو، اگر بغیر کسی تعصب کے قرآن کو پڑھا جائے، سنا جائے، سیکھا جائے، سمجھا جائے، یقین جانیے انسان کے ہی فائدے ہیں اس میں، انسان کا خود کا فائدہ ہے۔ آیت 72، ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین وانک لتدعوهم الى صراط مستقیم وان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ عن الصراط ناکبون، یا آپ ان سے کچھ مال مانگتے ہیں تو آپ کے لیے آپ کے پروردگار کا دیا ہی بہتر ہے اور وہی بہترین رازق ہے، اور بلا شبہ آپ انہیں سیدھی راہ کی طرف بلاتے ہیں، اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس سیدھی راہ سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، یعنی اگر مشرکوں کی پیروی کر لی جاتی، ان کی اتباع کر لی جاتی تو وہ تو پھر کہتے کہ اچھا ہمارے معبودوں کو مانو، ان کے آگے جھکو، تو بھلا بتائیے کہ ایک موحد، ایک اللہ کو ماننے والا جو خود توحید کا علم بردار ہے، اگر وہ بتوں کے آگے جھکے تو پھر حق کیا باقی رہ جائے؟ تو ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس میں تمہارا خود کا ذکر ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کو سنا کر کوئی اجر تو نہیں مانگتے، اور اللہ کے رسول مانگے بھی کیوں، اللہ کے رسول کے پاس تو اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ تو ان لوگوں کو اعتراض تھا کہ ہم کیوں مانیں اس قرآن کو، یا آپ ہماری بات مانیے تب ہم قرآن کو مانیں گے۔ تو یہاں پر آیت نمبر 71، 72 اور 73 اور 74 چاروں آیت کو اگر ہم ملا کر دیکھیں تو بات یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس قرآن میں تمہارا ہی ذکر کیا ہے، اور ہمارا رسول تمہیں یہ قرآن سناتا ہے، اور یہ ذکر سنا کر وہ تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تبلیغ کر رہے تھے، اس قرآن کی دعوت کو پیش کر رہے تھے، بدلے میں اللہ کے رسول نے کوئی معاوضہ نہیں مانگا ان سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارا اپنا خود کا ذکر ہے، اور اس کے پس منظر میں دراصل وہ واقعہ بھی بتایا جاتا ہے عتبہ بن ربیعہ کا، کہ جس سے ابھی آپ لوگوں سے ذکر کیا تھا کہ قرآن اس میں خود اتنی تاثیر ہے، یعنی انسان پر اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بیان سے باہر ہے، اور ہم خود اس کا تجربہ کریں، کبھی کبھی کوئی بہت اچھے قاری کی آواز بالکل خالی ذہن اور خالی دل کے ساتھ آپ سنیے، اور پھر آپ دیکھیے کہ آپ پر کیا اثر ہوا ہے، آپ کو خود یہ محسوس ہوگا کہ واقعی میں یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی ہم کو یقین تو ہے الحمدللہ، لیکن اور جو مزید پختہ یقین کی کیفیت ہے، آپ کبھی غور سے سنیے گا کلام کو، کسی اچھے قاری سے سنیے آپ، تو پھر آپ خود دیکھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارا اپنا ذکر ہے، جیسے کہ ایک وہ مشہور واقعہ بیان کیا جاتا ہے عتبہ ابن ربیعہ کا، کہا جاتا ہے کہ یہ شخص شاعری میں اس کا کوئی ثانی نہیں تھا، زباندانی میں یہ شخص سب سے زیادہ مشہور تھا، بہت عقل مند کہلاتا تھا، ابو جہل کا کزن تھا یہ، اور ہر طرح سے نہیں، عقل مندی میں، فہم و فراست میں سب سے بڑا مانا جاتا تھا۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ کے پاس قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، تو اس نے قرآن کی تلاوت سنی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حامیم سجدہ کی آیات تھی، یا واللہ عالم کون سی آیت تھی، کیونکہ اس میں اختلاف ہے۔ تو بہرحال جب اس نے قرآن سنا تو کہا جاتا ہے کہ اس کا چہرہ متغیر ہو گیا، سفید سفید اس کا چہرہ ہو گیا، اور ایک ٹرانس کی کیفیت میں، یعنی وہ مسمرائزڈ ہو گیا تھا، قرآن کے سحر میں گرفتار ہو گیا، ان کانشیسنیس کے ساتھ وہ اسی حالت میں چلتا ہوا اپنے گھر پہنچا، یعنی اس کو خود ہوش نہیں تھا کہ وہ کس حالت میں چل رہا ہے، اور اس کے چہرے کی کیفیت بالکل ہی ڈفرینٹ تھی، لوگوں نے پہچان لیا، پورے مکہ میں خبر پہنچ گئی کہ ولید ابن عتبہ اس پر قرآن کا اثر ہو گیا ہے، بلکہ یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے یہ تک کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے قرآن سن کر۔ جیسے ہی ابو جہل کو خبر ہوئی، اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اس امت کا فرعون کہا گیا ہے ابو جہل کو، یعنی اس کو قرآن سے اتنی نفرت تھی، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اتنی خار کھاتا تھا، اور اس کو اس کی حقانیت کا علم تھا قرآن کی، لیکن وہ صرف ضد اور ہٹ دھرمی اور تکبر کی بنا پر ماننا نہیں چاہتا تھا، وہ فوراً ولید بن عتبہ کے گھر گیا اور کہا، اور یہ ولید ابن عتبہ دراصل خالد بن ولید کے والد تھے۔ تو بہرحال ابو جہل وہاں گیا اور اس نے بہت باتیں سنائی اسے، اور کہا کہ تم باہر آ کر اعلان کرو کہ تم مسلمان نہیں ہوئے ہو، اور ان لوگوں کا جو کنورسیشن ہوا وہاں پر، دونوں کی جو بات چیت ہوئی، جب ابو جہل نے پوچھا کہ تم نے قرآن سن کر تم نے ایسا رویہ ظاہر کیا ہے، تو کہنے لگے کہ ہاں بالکل، اور قرآن ہے یہ، واللہ ہی میں نے شاعری بھی سنی ہے، اور تم خود جانتے ہو کہ شاعری میں میں سب سے آگے ہوں تم لوگوں کے درمیان. ایون اس نے یہ جملہ تک کہا کہ ایون جنوں پر بھی میرا کلام بھاری ہے، یہ اس نے کہا تھا، اس کی خود کی سوچ تھی سمجھیے. اس نے کہا کہ شاعری میں تم مجھے کوئی مات نہیں دے سکتے، واللہ یہ شاعری بھی نہیں ہے، اور یہ ایسا کلام ہے جس کو سن کر انسان مبہوت ہو جاتا ہے، اور میں خود مبہوت ہو گیا ہوں، اس کے ٹرانس میں آ گیا ہوں. ابو جہل نے کہا کہ فوراً باہر جا کر تم اپنا اعلان کرو کہ تم یہ قرآن جو ہے کوئی ایسا کلام یا ایسی چیز ہے جس پر میں ایمان نہیں لایا، اور یہ بس صرف لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہے. اب یہ دونوں کی باتیں ہوئیں اس طرح سے، تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر سورہ مدثر میں کیا ہے. اس کے گھر کے اندر جو اس کی کیفیت تھی کہ وہ سوچ میں پڑ گیا تھا کہ کیا کروں اور کس طرح سے اس کو ڈینائی کروں، کس طرح سے اس کو اب میں ختم کروں اس بات کو کہ میں اسے متاثر نہیں ہوا، تو اس کی جو سچویشن تھی وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کی ہے. کہا جاتا ہے اس نے ابو جہل سے کہا کہ مجھے تھوڑا موقع دو، مجھے غور کرنے دو، سوچنے دو، اور پھر اس بارے میں تمہیں بتاتا ہوں اور باہر جا کر کہتا ہوں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مدثر میں آیت نمبر 11 میں اس کا وہ حلیہ بیان کیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ وہ گھر میں اندر اکیلا تھا، ایون اس کی جو سوچ تھی دماغ کے اندر جو باتیں چل رہی تھی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی یہاں بیان کر دی. ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شهودا ومحدت له تمہیدا ثم یتمع ان ازید کلا انہ کان لآیاتنا عنیدا سأرہقہ سعودا انہ فکر وقدر فقتل کیف قدر ثم قتل کیف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يوسر ان هذا الا قول البشر. اس کی ساری اس میں کیفیات بیان کر دی گئی ہیں، اور پھر اس نے آخر میں کیا فیصلہ کیا کہ تکبر کیا، منہ موڑا، اور پھر کہنے لگا کہ بس یہ تو ایک سحر ہے، جادو ہے جو اثر کرتا ہے لوگوں پر، اور یہ نہیں ہے کچھ مگر ایک قول بشر. تو اس کے لیے پھر جہنم ہی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. تو آخر اس نے بھی کیا کہہ دیا، یعنی یہ اللہ کا کلام ہونے سے انکار کر دیا اور کہا کہ یہ تو ایک جادو ہے جو اثر کرتا ہے. تو قرآن کا اثر ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اس میں تمہارا ذکر ہے، تم اس کو سنتے ہو، تم سمجھتے بھی ہو کہ یہ واقعی میں اللہ کا ذکر ہے، لیکن تم اس کو ماننا نہیں چاہتے، تم اس کو جادو سمجھتے ہو. تو اس میں تمہارا ذکر ہے، یعنی اس کی بات قرآن کی آیت سن کر انسان پر خود بخود اس کا اثر ہوتا ہے، کیونکہ قرآن اور انسان کی فطرت، اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا، اور قرآن میں بھی وہی باتیں ہیں جو فطرت سے میچ ہوتی ہیں. اور دوسرا یہ ذکر ہے کیونکہ اس میں نصیحت ہے، اس معنی میں بھی ہم اس کو لے سکتے ہیں. تو تم اسے نصیحت حاصل کرو، تمہارے بھلے کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے، اگر تم اسے مانو گے تو تمہارا ہی خود کا اپنا بھلا ہوگا. اور تیسرے ذکر کے معنی یہ بھی لے سکتے ہیں ہم کہ ہم وہ چیز آپ کے پاس لائے ہیں، یعنی یہ ذکر، جو اس کو قبول کر لے گا اس کو عزت اور سرفرازی ملے گی، جیسے کہ صحابہ کرام کا معاملہ ہمارے سامنے ہے، اور جو اس سے منہ موڑے گا اس کے حصے میں پھر سوائے نقصان کے یا جہنم کے کچھ نہیں آنے والا. تو بہرحال ان لوگوں نے اس ذکر سے منہ موڑا، اور وہ لوگ اس لیے بھی دراصل خار کھاتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر کسی سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے تھے، کوئی اجرت نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آفر بھی کر رہے تھے نا مال و دولت کی، کہ آپ چاہیں تو ہم آپ کو سردار بنا دیں، دولت سے آپ کا گھر بھر دیں، جس سے چاہیں ہم آپ کا نکاح کروا دیں، ایک ہاتھ پر آپ کے چاند رکھ دیں، یعنی آپ کو جو چاہے دے دیں. لیکن اللہ کے رسول تو یہ دنیاوی چیزوں کے طلبگار تھے ہی نہیں، اور آپ تو کمپرمائز کر ہی نہیں سکتے تھے، نہ آپ کی عادت تھی اور نہ ہی اللہ کی طرف سے اس کی اجازت ہو سکتی تھی. تو اس لیے بھی وہ خار کھا رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے کہ آپ کوئی اجر تو نہیں مانگ، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا رزق آپ کے لیے کافی ہے. تو ایک داہی کی یہی خصوصیت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں سے اجر نہیں مانگتا. اور دین حق کیوں غالب آتا ہے؟ کیونکہ لوگ اپنی کھلی آنکھوں سے آخر ایک دن دیکھ کر پہچان ہی لیتے ہیں کہ جو شخص حق کی خاطر اتنی مشقتیں، اتنی مصیبتیں برداشت کر رہا ہے، جو حق کے لیے اپنی زندگی کے دن رات ایک کر رہا ہے، جو اپنی جان کی بازی لگا رہا ہے صرف حق کی خاطر، اس رب کے انعامات کی وجہ سے کہ وہ رب کی طرف سے انعامات ملیں گے، جو دنیا میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، تو لوگ خود بخود سمجھ جاتے ہیں کہ یہی چیز صحیح ہو سکتی ہے، یہی چیز درست ہو سکتی ہے، یہ حق ہے، اس لیے لوگ اس کو آگے بڑھ کر پھر قبول کر لیتے ہیں اور باطل سرنگوں ہو جاتا ہے، کیونکہ جو بھی باطل پرست ہوتے ہیں وہ سب دنیاوی دولت پر نظر رکھتے ہیں، دنیاوی جاہ و شرف پر نظر رکھتے ہیں کہ ان کو دنیا کا عہدہ چاہیے، دنیا کی عزت اور دنیا کا مرتبہ چاہیے، جبکہ جو دین کا داعی ہوتا ہے اس کی نظر آخرت کے انعامات پر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے اجر پر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جو اجر دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا رزق سے مراد یہاں پر انعامات بھی ہیں، اجر بھی ہے، اور ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ آیت نمبر 75 دیکھیے، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، اگر ہم ان پر رحم کریں اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ مبتلا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں بالکل ہی بہک جائیں گے۔ ان کا حال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں مبتلا کیا، پھر بھی اپنے رب کے آگے نہ جھکے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ البتہ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں، یکا یک آپ دیکھیں گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ تو بہرحال انہوں نے حق کو نہیں مانا، اور حق کیا تھا کہ ایک اللہ کو مانو، ایک اللہ کی بندگی کرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور رسول کی اتباع کرو، لیکن انہوں نے حق کو نہیں مانا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ پھر عذاب کا دروازہ ان کے لیے کھول دیا جائے گا، یا اللہ تعالیٰ چاہے تو درگزر کرے یا چاہے تو تکلیف میں مبتلا کر دے۔ اور بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ دراصل جب ان لوگوں نے مسلمانوں پر بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھانا شروع کر دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یعنی کفار مکہ کے لیے دیکھا جائے تو بد دعا کی، اور کہا کہ یا اللہ ان پر یوسف علیہ السلام والے قحط کے 7 سال مسلط کر۔ چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی اور ان پر ایسا قحط آیا، بارشیں رک گئیں اور باہر سے غلہ آنا بھی رک گیا، اور نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ لوگ مردار ہڈیاں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے، مگر پھر بھی بھوک نہ مٹتی تھی۔ لوگ بھوک سے مرنے لگے اور اتنے کمزور ہو گئے کہ آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تو انہیں دھواں نظر آتا، اور اس کا ذکر سورہ دخان میں ہم پڑھیں گے۔ تو آخر کر کہا جاتا ہے کہ ابو سفیان اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا اور کہا کہ انہیں آپ سے درخواست کرنے لگا، رشتہ جوڑنے کی تاکید کرتا رہا اور کہا کہ ہم تمہاری برادری کے لوگ ہیں اور بھوکوں مر رہے ہیں، اللہ سے ہمارے لیے رحم کی دعا کریے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے رحم کر دیا، بارشیں بھی ہو گئیں اور باہر سے غلہ آنا بھی شروع ہو گیا۔ لیکن جیسے ہی جب یہ تمام فراوانی ان کو حاصل ہو گئی، کفار یہ باتیں پھر بھول گئے اور پھر پہلے کی طرح مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ دو دفعہ کا ویسے قحط کا ذکر ہم کو ملتا ہے، ایک پہلے کا بھی ہے اور ایک بعد کا بھی ہے۔ تو یہاں پر پہلے قحط کی بات کی جا رہی ہے، جو ایک قحط ہوا تھا ہجرت سے پہلے ہوا تھا، اور ایک قحط جو ان کے اوپر آیا تھا وہ ہجرت کے بعد آیا تھا۔ تو بہرحال یہاں پہلے قحط کی بات کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ چاہے ہم ان پر رحم کریں یا جس تکلیف میں یہ مبتلا ہے اس میں اس کو دور کر دیں، تو کیا پھر بھی یہ سرکشی سے باز آ جائیں گے یا پھر اپنی وہی پرانی روش پر واپس چلے جائیں گے؟ اور ہوا بھی یہی کہ پہلے تو تکلیف میں مبتلا ہوئے تو فریاد و فغاں کرنے لگے، اور جب اللہ تعالیٰ نے تکلیف دور کی تو دوبارہ سے پھر مسلمانوں کو ستانا شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ جب ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں یہ ہر خیر سے مایوس ہیں۔ مبلسون کا لفظ آیا ہے، اور بلسا کے معنی ہوتے ہیں مایوسی کی وجہ سے انتقام پر اتر آنا، غم کی وجہ سے سخت مایوس ہو جانا، یا سخت مایوسی کی وجہ سے غمگین ہونا اور پھر اسی مایوسی کی بنا پر یا تو غصہ ہونا، برافروختہ ہونا اور بھڑک اٹھنا۔ تو یعنی ان کافروں کی یہ حالت ہے کہ جوں جوں انہیں مار پڑتی ہے اور انہیں اپنی کامیابی کے امکان ختم ہوتے نظر آتے ہیں، تو بجائے اس کے کہ وہ سیدھی راہ اختیار کرے مزید بھڑک اٹھتے ہیں اور دوسری قوم کو ملا کر مسلمانوں پر مزید حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ختم کر دیں۔ جیسے کہ شیطان کے لیے بھی ابلیس کا جو لفظ آتا ہے وہ اسی بنا پر آتا ہے۔ تو صرف مایوسی نہیں ہے اس کا مطلب، بلکہ حیرت کی وجہ سے دنگ ہو کر رہ جانا، خوف اور دہشت کے مارے دم بخود ہو جانا، یا رنج اور غم کے مارے دل شکستہ ہو جانا، یا ہر طرف سے نا امید ہو کر ہمت توڑ بیٹھنا، اور اسی کا پھر ایک جو پہلو ہے وہ ہے مایوسی یا نامرادی کی وجہ سے بھڑک اٹھنا، برافروختہ ہونا، ڈسپیرٹ ہونا، جس کی بنا پر شیطان کا نام ابلیس رکھا گیا۔ اور اس نام میں یہ معنی بھی پائے جاتے ہیں کہ یاس اور نامرادی، اس کی بنا پر فرسٹریشن کا شکار ہو جانا، یا چونکہ اس کے تکبر کو یا اس کی بڑائی کو کچھ زک پہنچی ہے، تو اس زک کی وجہ سے اب وہ ہر چیز کا گزرے، یعنی ہر بازی کھیل جانے کے لیے وہ تیار ہو جائے، چاہے اس کے لیے اس کو جرم کا ارتکاب ہی کیوں نہ کرنا پڑے، جیسے کہ شیطان نے کیا جب اس کو لگا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا، اطاعت سے انکار کر دیا، اور دیکھا کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ عزت دی ہے، تو لہٰذا وہ مایوس بھی ہو گیا، اور مایوس ہو کر پھر بدلہ لینے پر اتر آیا، تو اسی لیے اس کو ابلیس کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال کفار مکہ کا بھی یہی حال تھا کہ وہ لوگ جب دیکھتے کہ ان کی ساری کوششوں کی وجہ سے بھی کوئی کام نہیں بن پا رہا، اسلام کی دعوت پھیلتی جا رہی ہے، تو لہٰذا ایک طرف تو مایوس ہوتے تھے، اور مایوس ہو کر پھر وہ ہر کام کر گزرنے کے لیے تیار تھے، مسلمانوں کو ہر طرح سے نقصان پہنچانے کے لیے تیار ان کے مقابلے پر اتر آئے تھے۔ آیت نمبر 78، وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دی اور سوچنے کو دل دیے، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، گردش لیل و نہار اسی کے قبضے قدرت میں ہے، کہ تمہاری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ جو کان، آنکھیں، دل، دماغ یہ سب دیے ہیں، تو یہ صرف اس لیے تو نہیں دیے کہ جانور ان سے جو کام لیتے ہیں تم بھی بس وہی کام لو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، غور و فکر کرنے کی صلاحیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے جب تم کو اس سمع اور بصر کی طاقت دی ہے، دل دیے ہیں، تو تم اس سے سوچو سمجھو، لیکن تم اس سے وہ کام لیتے ہی نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ پیدا کیا ہے، یہ تمہیں دیا ہے وہ صلاحیتیں، جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے قوت فکر کی جو صلاحیت دی ہے اس کا صحیح استعمال کیا جائے۔ انسان کی اسی غفلت کی بنا پر انسان بعض اوقات بہت ساری حقیقتوں کو نظر انداز کر دیتا ہے، اور اس کی زندگی کا مقصد پھر بدل جاتا ہے اگر صحیح سوچ اور فکر نہ ہو تو، اور اگر صحیح سوچ اور فکر انسان پر غالب آ جائے اور وہ اپنے ان حواسوں کا صحیح مقصد جان لے اور اس سے صحیح فائدہ اٹھائے، تو زندگی کا مقصد اس کے سامنے واضح ہو جاتا ہے، وہ صراط مستقیم جو راستہ ہے جس پر چل کر وہ سیدھا اپنی منزل مقصود کو پا سکتا ہے، وہ اس کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو بہرحال انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی ان صلاحیتوں کا استعمال کرے اور اس سے وہی کام لے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ صلاحیتیں اس کو دی ہیں، پھر اپنی ذات پر غور کرے انسان، پھر انسان اپنے آس پاس کی نشانیوں کو دیکھے، زمین میں اللہ تعالیٰ نے پھیلا دیا انسان کو، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، پھر سورج چاند سب کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہے، تو یہ ساری چیزوں کو دیکھ کر کے انسان کو عقل نہیں آتی، یا وہ عقل سے کام نہیں لیتا کہ یہ سب کس نے پیدا کیا، اس کا پیدا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، لیکن یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر دراصل بہت ساری نشانی کے ساتھ خاص طور سے یہ بات بھی فرمائی ہے کہ توحید اور اس کے بعد حیات، موت کے بعد، یعنی موت کے بعد کی زندگی، ایک دلیل کے طور پہ یہ بات لائی گئی ہے، اور پھر آگے بھی دراصل جو بات بتائی گئی ہے اس میں شرک کے باطل ہونے کو سمجھایا گیا ہے، اور آخرت کے انکار کو ایک بطور دلیل کے لایا گیا ہے۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے کہ توحید کا اثبات ہو انسان کے اندر، اور پھر آخرت کا یقین ہو، یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں، اسی کے تحت پھر ساری چیزیں آتی ہیں۔ آیت 81، بل قالوا مثل ما قال الاولون قالوا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطير الاولين۔ مگر یہ لوگ وہی کچھ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں، یہ کہتے ہیں کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیوں کا پنجر بن کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں، اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں، یہ محض افسانہ ہے، پارینہ ہے۔ استغفر اللہ، آپ ہٹ دھرمی دیکھیں، اتنے دلائل لانے کے باوجود بھی وہ لوگ انکار ہی پر جمے ہوئے ہیں۔ اور آج بھی آپ کو ایسے لوگ نظر آ جائیں گے جو زبان سے تو آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کے بالکل خلاف میں ہے، اپوزٹ۔ تو اصل میں دیکھیں کہ زبان سے کہہ دینا الگ بات ہے لیکن اس پر یقین کرنا اور رکھنا ایک الگ بات ہے۔ اگر انسان اس پر یقین رکھتا ہے تو اس کا عمل بھی اسی کے مطابق ڈھلتا چلا جائے گا، ورنہ زبان کے دعوے کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں۔ تو کفار مکہ تو بہرحال اس بات کو نہ ماننا چاہتے تھے، نہ جاننا چاہتے تھے، اور نہ ہی اس پر یقین کرنا چاہتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ بھلا یہ جو ہڈیاں جو سڑ گل جائیں گی یہ کیسے دوبارہ زندہ ہوں گی، وہ اس بات پر بالکل یقین نہیں رکھتے تھے، اور قرآن کی ان باتوں کو وہ کس سے کہانیاں سمجھتے تھے، یعنی بہت ہی لائٹ لیتے تھے، اس کو اہم جانتے ہی نہیں تھے۔ تو یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ ہی کی عبادت کی جائے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اس کے آگے جھکا جائے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ اگر یہ انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے تو اللہ تعالیٰ دوسرے انسانوں کو ان لوگوں کی جگہ لے آئے۔ قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل افلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل افلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجيره لا يجار عليه ان كنتم تعلمون سيقولون لله قل فانا تسحرون۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ کی، کہو پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ، کہو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں۔ ان سے کہو بتاؤ اگر تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اقتدار کس کا ہے، اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، یہ ضرور کہیں گے کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے، کہو پھر کہاں سے تم کو دھوکا لگتا ہے۔ یہ آیات اتنی تفصیل طلب ہیں کہ اس کے لیے ہم کو ایک الگ سے سیشن چاہیے ہوگا بات کرنے کے لیے۔ کفار مکہ اگر دیکھا جائے، ایک کتاب ہے بہت اچھی کسی نے لکھا ہے، اس کتاب میں الہ اور دین کے معنی بتائے گئے ہیں کہ اس زمانے کے جو مشرک تھے، کفار مکہ جو تھے، وہ آج کے بہت سارے مسلمانوں سے بہتر تھے، یا آج کے جو ایتھیسٹ ہیں ان سے بہتر تھے۔ وہ کم از کم اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ اللہ ہی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا ہے، یعنی آج کے بہت سارے مسلمانوں سے وہ لوگ بہتر تھے، کیونکہ آج کے مسلمان بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ اولاد دینے والے کوئی اور ہیں، ان کے پیر مرید جو بھی ہیں یا ولی۔ آج کے لوگ مسلمان سمجھتے ہیں کہ بارش برسانے کا اختیار بھی کسی اور کے پاس ہے، یا سفارش کروانے کا اختیار بھی کسی اور کے پاس ہے، اپنے ولیوں سے، اپنے لوگوں سے وہ لوگ سفارش کروا سکتے ہیں۔ جبکہ اس زمانے کے کافر اس بات کو جانتے تھے، کیونکہ یہاں پر یہ بات کہی گئی کہ جب ان سے پوچھو کہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ، تم ہوش میں کیوں نہیں آتے۔ ان سے پوچھو ساتوں آسمانوں اور عرش عظیم کا مالک کون ہے، یہ ضرور کہیں گے اللہ، تو پھر تم ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ تو وہ لوگ اللہ کا انکار نہیں کرتے تھے، وہ جانتے تھے کہ انسان کو پیدا کرنے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، انسان کو موت دینے کا اختیار صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اصل مالک وہ اللہ ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ بت کچھ نہیں پیدا کر سکتے، لیکن وہ بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ رزق دینے والا اللہ ہے، زمین کا مالک اللہ ہے، لیکن وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے۔ اور یہاں پر اسی بات کو بتایا گیا ہے کہ کم از کم آج کے بہت سارے مسلمانوں سے وہ لوگ بہتر تھے، اور آج کے مسلمان تو ایسے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اچھا وہ ہمارے فلاں بزرگ اور فلاں پیر وہ ہم کو بخشوا لیں گے، ان کے اختیار میں تو فلاں 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 اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں۔ بعض اوقات سن کر اتنا عجیب سا لگتا ہے، خود سے لوگوں نے گھڑ لی باتیں، یعنی جو لوگوں کے نام سے گھڑی ہیں باتیں، وہ لوگ خود ایسے نہیں ہوں گے، وہ لوگ تو ایک اللہ کو ماننے والے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، لیکن ان کے مریدوں نے ایسی باتیں گھڑ لی ہیں کہ کسی کے بارے میں آتا ہے، کسی نے دیکھا کہ ان کے جو شیخ ہیں وہ پانی پر چل رہے ہیں، تو مرید نے دور سے دیکھ کر کہا کہ شیخ مجھے بھی فلاں جگہ پہنچنا ہے اور مجھے بھی پانی پر چلنا ہے، لہٰذا آپ مجھے پانی پر سے راستہ پار کروا دیجئے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میرا نام لیتے ہوئے چلا جا، شیخ جو بھی ان کا نام تھا وہ شیخ کہتا چلا جا، تو یہ راستہ پار کر لے گا۔ اب یہ شیخ بھی جا رہے تھے پانی سے، وہ آدمی بھی کہتا جا رہا تھا پانی سے، یا شیخ جو بھی ان کا نام تھا۔ اب اس نے دیکھا کہ اچھا یہ شیخ تو یا اللہ کہہ رہے ہیں، اور یہ مجھے انہوں نے اپنا نام لینے کے لیے کہا ہے، تو میں بھی یا اللہ کیوں نہ کہوں؟ تو وہ شخص نے یا اللہ کہنا شروع کیا شیخ کو دیکھ کر، تو جیسے اس نے یا اللہ کہا وہ پانی میں ڈوبنے لگا، تو اس نے پکارا یا شیخ مدد کیجئے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، تو شیخ نے مدد کی اور پھر وہ پانی پہ چلنے لگا، تو اس نے پوچھا کہ شیخ کیا معاملہ تھا کہ آپ تو یا اللہ کہہ رہے ہیں اور پانی پہ چل رہے ہیں، اور میں جب تک آپ کا نام لے رہا تھا پانی پر چل رہا تھا، جیسے ہی آپ کے نام سے ہٹ کر میں نے اللہ کا نام لیا میں ڈوبنا شروع ہو گیا. تو شیخ نے کیا جواب دیا آپ سنیے غور سے ذرا. کہتے ہیں کہ شیخ نے جواب دیا کہ بے وقوف شخص، ابھی تو مجھ تک تو پہنچا نہیں اور ڈائریکٹ اللہ تک پہنچنا چاہتا ہے، پہلے مجھ تک تو پہنچ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اللہ اللہ کرتے رہنا. اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. کیا ہو گیا ہے ہم لوگوں کو؟ ایسے واقعات کتابوں میں درج ہیں اور لوگ اس پر 100% یقین کرتے ہیں کہ سچ ہے. تو ہمارے پر سوچ کیا پیدا کی جا رہی ہے کہ پہلے تمہیں یہ انسانوں تک جانا پڑے گا، ان ولیوں تک جانا پڑے گا. جب تک تم ان بزرگوں تک نہیں پہنچو گے تم اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. تو کیا فرق رہ گیا آپ بتائیے؟ کفار مکہ بھی یہی تو کہتے تھے، وہ اللہ کے انکاری نہیں تھے، وہ اللہ کو مانتے تھے، جانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو پکارتے بھی تھے. کشتیاں جب ڈوبنے لگتی اور طوفان آتا سمندر میں، وہ اس وقت صرف اللہ کو پکارتے تھے. ان کے یہاں پر یہ لفظ بے انتہا پایا جاتا ہے ان کی پرانی ہسٹری میں، کتابوں میں، اللہ کا لفظ. تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہیں یہ دراصل سفارشی ہیں ہمارے، یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے سفارش کرتے ہیں، ہمارے مددگار ہیں یہ، جیسے وہ شیخ مددگار تھے. استغفر اللہ، اللہ ہمیں معاف کرے. تو بہرحال خود وہ لوگ اس بات کے قائل تھے کہ ساری چیزیں پیدا اللہ نے کی ہیں، سب کچھ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے، گردش لیل و نہار جو کچھ بھی ہے سب کچھ اللہ کی قدرت میں ہے، واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ان سب پر اختیار ہے. آیت نمبر 90 دیکھیں. بل آتیناہم بالحق وانہم لکاذبون ما اتخذ اللہ من ولد وما کان معہ من الہ اذا لذهب کل الہ بما خلق كل إله بما خلق ولألا بعضهم ألا بعض سبحان الله أما يصفون. جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں، اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں. اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دوسرا خدا اس کے ساتھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہر خدا اپنی خلق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے. پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، نہ اس کی الوہیت میں، نہ اس کے اسماء و صفات میں، نہ اس کے اختیارات میں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں یکتا ہے، نہ اختیارات میں کوئی اس کا شریک ہو سکتا ہے، نہ اس کے اسماء و صفات میں کوئی اس کا شریک ہے، نہ اس کی الوہیت میں کوئی اس کا شریک ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے تو وہ جھوٹ کہتا ہے. اور خود کفار مکہ کا یہ اعتراف ہمارے سامنے ہے کہ وہ سب خود کہتے تھے کہ یہ سب اللہ نے پیدا کیا ہے. تو ایک طرف تو یہ بات وہ مانتے تھے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے، ہر چیز کا مختار اللہ ہے، اور دوسری طرف یہ کہنا ہے کہ اللہ، یعنی یہ جو کائنات ہے، تنہا اسی کی نہیں ہے بلکہ کوئی اس کا شریک بھی ہے اس میں، یا کسی کا کچھ حصہ بھی ہے اس میں. تو یہ دونوں باتیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہیں. اور پھر ایک طرف یہ بات کہنا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو پیدا کیا، اور دوسری طرف یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا مخلوق کو، یہ بھی عقل کے خلاف بات ہے. لہٰذا اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو یہ لوگ دعوے کر رہے ہیں یہ خود اپنی بات میں جھوٹے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیت میں بھی ان کے ہاں تین خدا کا تصور تھا، پھر یہودیت ان لوگوں نے بھی نعوذ باللہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اسی طرح سے مشرقین عرب بھی فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، یا اللہ کے ساتھ دوسرے معبودان کو بھی شریک ٹھہراتے تھے، اور اکثر لوگوں کا یہی حال ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر دو خدا ہوتے تو سارا نظام درہم برہم ہو جاتا. اور واقعی میں ایک گھر کے دو سربراہ نہیں ہو سکتے، ایک اسکول کے دو پرنسپل نہیں ہو سکتے. ایک اگر بات کرے تو دوسرا اس سے الجھ جائے گا کہ یہ بات کیوں بتائی گئی، میری بات ماننی چاہیے تھا. تو یہ سب ہم سب جانتے ہیں کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا. اور جب کائنات کا اتنا بڑا جو نظام چل رہا ہے، نعوذ باللہ دو خدا ہوتے تو ایک کہتے کہ اچھا ابھی سورج نکالا جائے، دوسرا کہتے کہ نہیں ابھی چاند نکالا جائے، اور اس طرح سے چاند سورج سب ایک دوسرے سے ٹکرا جاتے. تو یہ ساری نشانیاں اس بات کا تقاضا کرتی ہیں، یہ اس بات کی دعوت دیتی ہیں کہ صرف ایک رب ہے ہمارا، دو نہیں ہو سکتے، اور نہ ہی اس اکیلے واحد رب کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے، نہ اس کی ذات میں، نہ اختیارات میں، نہ صفات میں. سبحان اللہ. تو بھلا آپ ذرا سوچ لیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، نہ اس کی ذات میں، نہ اختیارات میں، نہ صفات میں، تو بھلا کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ ہم فلاں کا دامن پکڑ لیں گے؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ خدا جو پکڑے بچا لے محمد، محمد کا پکڑا بچا نہ سکے کوئی، استغفر اللہ۔ یہ ساری خود ساختہ باتیں ہیں، اور یہ صرف دھوکہ دینے والی باتیں ہیں، اور یہ صرف شیطان کے دھوکے ہیں۔ بہت بڑی غلط فہمی میں آج بہت سارے لوگ مبتلا ہیں کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑ لیں گے اور محمد ہم کو بچا لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اللہ کے اذن ہی سے ہی کسی کو سفارش کا موقع دیا جائے گا، اور جس کی سفارش کرنی ہے وہ بھی اللہ کے اذن سے ہوگی۔ عالم الغیب والشہادت فتعال عما یشرکون، پاک ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ بناتے ہیں، کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ بالاتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر شرک سے پاک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ساجھی نہیں، وہ یکتا ہے، واحد ہے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ بَلْ جَاءَهُمْ بالحق وأكثرهم للحق كارهون ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال الأولون قالوا أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون.